ميزا بينهما بقدرته وجعل لكل واحد منهما حد محدودا وامدا ممدودا الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد بالقاسم محمد بالدعوة النبوية والصولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجد الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن بسم الله الرحمن الرحيم والفجر والليال نشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسما للذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد فأكثرهم فيه الفساد فصب عليهم ربك صوت العذاب إنا ربك لبالمرصاد صلوات
اللهم سيدنا محمد وعلى محمد.
عزیزان گرامی، مانیے صبح عظیم کے عنوان سے ہم نے اپنی گفتگو کا ایک تہائی حصہ تقریباً مکمل کر لیا. بات یہ ہے کہ انسان کی تاریخ درحقیقت انبیاء کی تاریخ ہے. یہ انبیاء کی تاریخ درحقیقت انسان کی تاریخ ہے. پہلا انسان، پہلا نبی، اور اس کے بعد جتنی اقوام اور جتنی تہذیبوں کا تذکرہ تاریخ میں ہمیں ملتا ہے، اس میں نبیوں کا امپیکٹ، ان کے فٹ پرنٹس، ان کی تعلیمات، ان کے معاملات، ان کی سٹرگل، یہ ساری انسانی تاریخ کے اطوار اور اس کو شیپ دیتی ہوئی نظر آتی. پروردگار عالم نے انبیاء کو بہت شاندار قسم کی عنایات سے سرفراز کیا، اور نبیوں نے اس بات کی آرزو کی کہ وہ عنایات اور وہ جو عظمتیں ان کے حصے میں اللہ نے رکھیں یا انہیں دیں، وہ ان کی اولاد میں بھی منتقل ہو جائیں. پروردگار عالم نے انبیاء کی اس گزارش کو قبول کیا اور ایک گارنٹی کے طور پر وہ عہد، وہ وعدے، وہ کووننٹس جو انبیاء نے کیے، ان عظمتوں کے ساتھ ان کی اولادوں کی طرف منتقل کیے، تاکہ وہ اپنے باپوں کے کیے ہوئے عہد اور وعدوں کو اسی زیسٹ اور زیل کے ساتھ پورا کریں جس طرح ان انبیاء نے ان کے بعد دیکھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تاریخ قرآن میں اور ٹریڈیشن میں قرآن کے انبیاء کی ذریتوں ان کی اولادوں کا ایک خاص مقام ہے, ایک ایسا مقام جو انبیاء کے معاملات کو آگے لے کر چلنے والا. قرآن کریم میں انبیاء کے دعائیں بھی موجود ہیں جو انہوں نے اپنے اولادوں کے اس بلند مرتبے کے حصول کے لیے اللہ کی بارگاہ میں انجام. خصوصیت سے جناب ابراہیم کی دعائیں قرآن کریم میں کافی زیادہ تعداد میں موجود ہیں. جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ وہ ان کی ذریت میں امامت رکھے, اور امامت کا مطلب ہے انسان کی قیادت اور رہبری, اور وہ قیادت اور رہبری جو ہدایت کے ساتھ ہو, وہ قیادت اور رہبری جو کتاب الہی کے ساتھ ہو, وہ قیادت اور رہبری کہ جو حق اور باطل میں فرق سکھانے والی. تو جناب ابراہیم کی دعا ہوئی اور قرآن کریم نے اس دعا کو نقل کیا, وجب طلا ابراہیم رب ہی بے کلمات فاطمہ قالا انی جائلک للناس اماما. ابراہیم کو ہم نے جب آزمائشوں سے گزار دیا اور وہ پورا اترا اس امتحان میں, تو ہم نے کہا کہ ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنائیں گے. قالا من ذریتی, تو فوراً انہوں نے مطالبہ کیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ میری اولاد کو بھی انسانوں کی قیادت اور امامت کے عظیم عہدے پر سرفراز. تو ہم نے اس دعا کو قبول کیا اس شرط کے ساتھ, لا ینالو عہد ظالمین, بس ظلم کرنے والے اس عہدۂ جلیلہ پر کبھی فائز نہیں ہو سکتے. یعنی پتہ ہی چلا کہ جو ذریت ابراہیم میں جو قیادت اور ہدایت کا سلسلہ ہے وہ عدل کا سلسلہ ہے, رحمتوں کا سلسلہ ہے, مہربانیوں کا سلسلہ ہے, جس سے ظلم کا کوئی تعلق نہیں, بلکہ درحقیقت وہ ظلم کے خلاف ایک مکمل محاذ آرائی کی داستان ہے جو اولاد اس ابراہیم نے رقم کی. اب اللہ نے جو جناب ابراہیم کی دعا کو قبول کیا, ان کے دو بیٹوں کے ذریعے سے نبوت کی دو شاخیں چلائیں, ایک بنی اسرائیل جو جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں, اور اس کے بعد جو بنی اسماعیل جس میں جناب اسماعیل کے بعد فقط آخری پیغمبر. لیکن اس آخری پیغمبر کے لیے میں نے کل بھی پرسوں کی شاید تقریب میں آپ کے سامنے کہا کہ ابراہیم کی خصوصی دعا کی سب سے بڑا ایٹریبیوٹ ہے جناب ابراہیم کا. 129 آیت سورہ بقرہ کی, ربنا عباس فیم رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انکا انت عزیز الحکیم. دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں جناب ابراہیم نے کہ ہم میں سے ایک رسول کو پیدا کر. ابھی اتنے سارے رسول کم تھے, پوری اولاد اسحاق رسولوں سے بھری ہوئی اور اسماعیل خود ایک رسول نہیں, وہ رسول جو قیامت تک کے لیے آیات کی تلاوت, نفوس کے تزکیے اور حق و باطل کی شمع اور اس کے جھنڈے کو لے کر موجود رہے, اور تاریخ اور انسانیت کے ساتھ ساتھ اس کا بھی سفر جاری و ساری رکھے. یہ دعا جناب ابراہیم کی ایک خاص محدود وقت کے لیے نہیں تھی, بلکہ یہ دعا قیامت تک کی نبوت کے لیے جناب ابراہیم نے کی تھی. تو یہ بہت بڑی دعا تھی جناب ابراہیم کی جو پروردگار عالم نے قبول کی اور اولاد اسماعیل میں آخری پیغمبر کی بعثت. اب یہ ایک وعدہ ہے قرآن مجید میں, اور جس کی بنیاد اطاعت اور صبر پر رکھی گئی, قربانی پر رکھی گئی. وجہ تلا ابراہیم رب ہی بھی کلمات, تمہارے اللہ نے اس ابراہیم کو آزمائشوں سے گزارا, امتحانوں سے گزارا, اس کے بعد اسے انسانوں کی قیادت دی. تو ابراہیم نے کیا کیا, اطاعت کا صبر کیا, ابتلا بھکتی, آزمائشیں بھکتی, قربانیاں دیں, اس کے بعد انسانوں کی قیادت آئی. اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور وعدے کا ذکر ہے, ایک اور کووننٹ کا تذکرہ ہے, ایک اور ایفا عہد کی بات ہے, اور اگر ان دونوں صورتحال کو ساتھ رکھ کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بات کتنی خوبصورتی کے ساتھ قدرت نے کس طرح اولاد اسماعیل میں منتقل کی. بہت چھوٹا سا سورہ ہے قرآن مجید کا, سورہ کوثر, انا اعطينا الكوثر فصل لربك بنهر انا شانئك ولقتر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی اور اس کی قیمت جو ہے وہ اطاعت اور قربانی کے اندر ہے. یعنی اب تم کوثر لے لو لیکن اطاعت اور قربانی اس کا سودا. وہاں کیا تھا؟ اطلاع اور آزمائش, اس کے بدلے میں کیا ملے گی؟ امامت. اور یہاں پر کوثر مل رہی ہے اور اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اطاعت اور قربانی. یعنی وہاں بھی اطاعت اور قربانی تھی اور امامت ملی, اور یہاں بھی اطاعت اور قربانی ہے لیکن اس کے بدلے میں کوثر ملی. اب کوثر کیا چیز ہے؟ کثرت نہیں, اس سے اوپر ڈگری ہے کثیر نہیں, اس کے اوپر ہے کوثر. یعنی اگر انگریزی میں اسے بیان کیا جائے تو کوثر کا مطلب ہے ابنڈنس, نہیں سپر 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 ابنڈنس, ایک ایسی ابنڈنس, ایک ایسی کثیر اور کثرت والی چیز جس کا انسان کی عقل اس کا حساب کتاب نہ کر سکے. ابھی دیکھیے کہ وہاں کہا انی جائلوں کا لنا سے اماما, میں تمہیں امامت دوں گا, اور یہاں کہا کیا کہا؟ انا آتے نا کل کوثر, میں تمہیں کوثر دوں گا. امامت بھی وہ دے گا اور یہ سپر ابنڈنس بھی وہ ہی دے گا. بات سمجھ میں؟ اب آپ یہ دونوں آیتوں کو جوڑ کر ذرا ان کے مطالعے پر غور کریں کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. ابراہیم تم نے کیا مانگا؟ امامت, قیادت, رہبری ہم نے دی. انی جائلوں کا للناس امامہ, میں نے دی امامت, کیا میرے علاوہ کوئی اور امامت دینے پر قدرت رکھتا ہے؟ نہیں. انا آتے نا کل کوثر, اب جب وہ امام ہو گئے یا بن گئے یا تمہاری ذریت نے اس قیادت کو ڈال دیا تو ہم ہی تھے وہ جو کوثر کے عطا کرنے والے تھے. وہاں امامت کی قیمت بھی قربانی اور اطاعت تھی, یہاں کوثر کی قیمت بھی اطاعت اور قربانی ہے. اب کوثر کی جو قربانی ہے, دیکھیے امامت کی قربانی اور کوثر کی قربانی میں بھی ایک تھوڑا سا فرق ہے. امامت کی قربانی قربانی ہے لیکن کوثر کیا ہے؟ ایک سپرلیٹو ڈگری ہے. کثیر کثرت, سپر کثرت, اس سے سپر کثرت, وہ کثرت جس کا آپ کا ذہن سوچ نہیں سکتا. تو امامت کی قربانی ایک عظیم قربانی ہے, اس کے بدلے میں امامت ملی, لیکن کوثر کی قربانی کوثر کے برابر کی قربانی ہوگی. جس طرح کوثر کو آپ کا ذہن تصور نہیں کر سکتا, اسی طرح اس قربانی کے اسٹیٹس اور لیول کو آپ کا ذہن تصور نہیں کر سکتا. اور یہ وہ قربانی ہے جس کے لیے امامت دیتے ہوئے کہا انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم. اے ابراہیم, یہ بڑی آزمائش اور مصیبت کی بات ہے کہ بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دی جائے, امامت اس کے بدلے میں دیتے ہیں, لیکن جب کوثر دیں گے تو ہم اسے تبدیل کرتے ہیں اور ترکہ قرار دیتے ہیں. ان کو جنہیں کوثر دی وہ زبے عظیم کی ان منزلوں کو.
نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری بل محمد والے محمد بلند در سلمان.
دیکھیے بہت چھوٹا سورہ ہے, نہ تنا کل کوثر فصل لے رب کا بنہر, بس کوثر لے لو, قربانی پر آ جاؤ, اطاعت پر آ جاؤ. تو کوثر کی سوچ ہو سکتی ہے؟ اب جو لوگ جانتے تھے یہ کوثر ہے کیا, تو انہوں نے کہا کہ وہ جنت میں, اس کو ڈاؤن پلے کرنے کے لیے, اس کے مقام کو گرانے کے لیے, وہ جنت میں بہنے والی ایک نہر, جنت میں بہنے والی نہر کے لیے جس کے ہم اور آپ سب آرزو مند ہیں, گردن کٹانے کی تو میرے خیال میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی, اس کے لیے تو توبہ استغفار بھی کافی ہے. اللہ مغفرت کرنے والا, معاف کرنے والا, غفور الرحیم ہے, تو تب بھی وہ کو پاس پیاسا تو نہیں مارے گا نا, تو اس کے لیے تو توبہ استغفار بھی کافی تھی. لیکن جو کوثر ہے اس کے لیے قربانی چاہیے, اور کوثر کی لیول کی قربانی ہو. دیکھیے وہاں امامت ملی, اسماعیل چھری کے نیچے تھے, اس کو آنکھ پر پٹی بندوا کے دمبا کٹوا دیا تاکہ تسکین اطاعت ہو جائے, کہ میں کاٹ دیا, میں نے تسکین ہو جائے اطاعت کی.
وہ تسلیم کرا کر کہا امامت لے لو. لیکن جب توسہ دینے کا وقت آیا تو کہا ذوے عظیم کے لیے تیار ہو جاؤ. تو انا آتینا کل کوثر, تمہیں کوثر کی فصل لے لے رب کا ونہر. اس کا سودا دو چیزوں میں ہے, اطاعت میں اور ذبح عظیم میں. انا شانیہ کا ہوا لکتر, یقین رکھو تمہارا دشمن ابتر ہو کر ختم. اور تاریخ نے یہ منظر ہمیں دکھایا کہ جو بھی اس ذبح عظیم کے راستے میں اڑ کر کھڑا ہوا, وقت کے دھاروں نے اسے ایسے بہا دیا جیسے خس و خاشاک کو بہا دیا جاتا ہے. اب یہاں پر قرآن مجید میں جب نبیوں کی ذریت کی بات کی تو چار ٹرمنالوجیز کو استعمال کیا. ایک ہے ذریت, اولادوں کی جب بات کی, دوسرا قربا, تیسرا آل, اور چوتھے اہل. یہ چار ٹرمنالوجیز قرآن مجید نے نبیوں کی اولادوں کے ریفرنس سے بیان کی. پہلی ٹرمنالوجی ہے ذریت, اور ذریت کے بیان میں کہا سورہ آل عمران میں بڑی ایک بڑی لیبریٹ سی آئے تھے, ان اللہ استقا آدم نوح وال ابراہیم وال عمران العالمین ذریتن بعضھا من بعض. ہم نے مصطفیٰ قرار دیا, چن لیا اور پسند کر لیا, سلیکٹ کیا جس کو, آدم کو, نوح کو. ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران العالمین. ابراہیم کی آل کو چنا, عمران کی آل کو چنا, آدم کو چنا اور نوح کو چنا. اس کے بعد کہا ذریتن بعضھا من بعض, یہ چنے ہوئے لوگوں میں کچھ ہی ذریتیں دوسروں کی ذریتوں پر زیادہ اعلیٰ تھیں. یعنی کہ رول اسٹیبلش کیا قرآن مجید نے کہ سارے نبیوں کی ذریتیں ایک اسٹیٹس اور ایک مقام کی نہیں ہیں, کچھ اعلیٰ ہیں, کچھ اعلیٰ تر ہیں, کچھ بہت ہی زیادہ اعلیٰ ہیں. ذریتن بعضھا من بعض, بعض کی ذریتوں کو بعض پر فوقیت دی گئی. اچھا, اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسے سورہ آل عمران کے اندر ایک نبی اور نبی کے بیٹا جو خود نبی ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے, جناب زکریا اور جناب یحییٰ کا. اور یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ذریت کرتی کیا ہے. جناب زکریا اپنے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, رب حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن انکا انت السمیع الدعاء فنادته الملائکۃ ہوا قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ سیدا وحضورا ونبیا من الصالحین. بارگاہ خدا میں زکریا نبی نے دعا کی, پروردگار تو مجھے ذریت سے نواز, رب حبلی من لدنکا ذریتن طیبتن پاک اور پاکیزہ اولاد دے. انکا انت سمیع دعا, تو بہترین سننے والا ہے میری دعا کا. فنادتہ الملائکۃ تو ہوا قائما یصلی فی المحراب, ابھی وہ اپنے محراب میں دعا کر کے ہلے بھی نہیں تھے. ہم نے کہا فرشتوں سے جاؤ اور کہو کہ ہم نے اس کی ندا کو سن لیا, اس کی آواز کو سن لیا. ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمات من اللہ, اور اسے بشارت دو یحییٰ کی. کون یحییٰ؟ مصدقا بکلمات من اللہ, جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہو. کل میں نے آپ کے سامنے جب شہید اور شہادت کا ذکر کیا تھا تو یہ بتایا تھا کہ شہید کی ایک خوبی کیا ہے, تصدیق کرنا, گواہی دینا اور تصدیق کرنا. تو یحییٰ کون ہے؟ کلمات من اللہ کی تصدیق کرنے والا. سیدم و حضوران, سید و سردار, حاضر, حاضر تاریخ میں, حاضر اس پھیلے ہوئے اس ورق پر, حاضر کہ جہاں انسانیت اپنا اس کینوس میں رنگ بھر رہی ہے. اور نبی من الصالحین, اور نبی اور ہمارے صالح بندہ. تو پہلی خصوصیت ذریت کی یہ بیان کی گئی کہ ذریت جو ہے وہ اللہ کے کلمات کی پر گواہی دیتی جاتی ہے، تصدیق کرتی جاتی ہے. اب اس تصدیق کے راستے میں اس ذریت کو جو بھی مصیبتیں اٹھانی پڑے، لیکن وہ تصدیق کے اس بڑے کام سے پیچھے نہیں ہٹتے. دوسری خصوصیت ذریت کی قرآن مجید میں یہ بیان کی گئی کہ ان کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں. سورہ مریم میں کہا گیا اولئک انعم اللہ علیہم من نبینا ومن ذریت آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا واجتبینا وإذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. کس کے پاس ہے نعمت؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبین، نبیوں کے پاس ہوتی ہے نعمت. من ذریت آدم، جو آدم کی ذریت میں ہے نبی، ان کے پاس ہوتی ہے نعمت. وممن حملنا مع نوح، سارے ڈبو دیے گئے لیکن جو کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے نوح کے ساتھ وہ صاحبان نعمت تھے. ومن ذریت ابراہیم و اسرائیل، ابراہیم کی ذریت کے پاس ہے نعمت اور اسرائیل کی ذریت کے پاس ہے نعمت. اب اسرائیل کون ہے؟ جناب اسحاق کو کہتے ہیں اسرائیل. اب دیکھیے نا، کیا قرآن اپنی گفتگو کو کنٹریڈکٹ کر رہا ہے؟ ابراہیم کی ذریت اسرائیل کی ذریت سے مختلف ہے. جو ابراہیم کی ذریت ہے وہی اسحاق کی ذریت ہے، اور اسحاق خود ابراہیم کی ذریت ہے. تو یہ کیسا، ایک کیسا پروردگار نے ایک خوبصورت سا ایک گلدستے کے طور پر اس کی دو شاخیں کر کے دکھائیں، ایک وہ جو ذریت اسحاق اور اسرائیل ہے، لیکن باقی وہ جو ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی ذریت ہے. ومن ذریت ابراہیم اور اسرائیل وممن ہدینا ہو واجتبینا ہو وإذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اور یہ وہ ہیں کہ جن کے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، اور جب سجدے میں اللہ کے سر جھکاتے ہیں تو بے اختیار جھک جاتے ہیں اس نعمت کے بوجھ کے تحت. اچھا اب دیکھیے، جو نعمتیں اولاد اسحاق کے لیے تھیں انہی نبیوں کے ساتھ تھیں، ان کی ذریتوں کے لیے تھیں. جس نعمت کو ابراہیم کی نسل میں قیامت تک کے لیے چلنا تھا، اس کے لیے آپ ہر نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، پروردگار تو ہمیں ان کے راستے پہ چلا دے جو نعمت یافتہ ہیں. تو اسرائیل کی ذریت علیحدہ ہوئی، اور ابراہیم کی وہ ذریت جس نے قیامت تک کے لیے امامت کا بوجھ لے کر چلنا ہے، اس ذریت کے راستے کے لیے آپ نماز میں دعا کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ پیغمبر کی امت ہیں، آخری جو اسماعیل میں واحد ایک پیغمبر. تو یہ صراط الذین انعمت علیہم کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ موسیٰ، عیسیٰ، ہارون یا زکریہ، نہیں. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ان کا راستہ جو ذریت ابراہیم میں قیامت تک کے لیے امامت کے اس جھنڈے کو لے کر چلنے والے ہیں. تو صاحبان نعمت ذریت جو ہے، اب نئے پیغمبر، آخری پیغمبر جس کے لیے جناب ابراہیم نے دعا کی، اسی لیے دعا کیوں کی تھی؟ ربنا وباس فی عمر رسول من یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. یہ دعا اس پیغمبر کے لیے کی تھی، اور اس پیغمبر کی ذریت کے لیے کہا صاحبان نعمت ہیں، اور ان صاحبان نعمت کے لیے ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اور ربگار ہمیں ان کا راستے پہ چلا دے جو امت پیغمبر کے ذریت میں لوگ موجود ہیں، اور پیغمبر وہ صاحب نعمت. تیسری بات جو ذریت کی شان میں قرآن مجید نے بیان کی وہ ہے یہ کہ ذریت صاحب تسلیم ہے، تابع دار ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا، ابراہیم کی دعا، پروردگار تو مجھے تسلیم کرنے والا تابع دار بنا، میری ذریت بھی تسلیم کرنے والی اور تابع دار. رزن بقضائے ہی وہ تسلیم لمرے انا للہ و انا الیہ راجعون. کسی ذریت کا یہ سرنامہ، ان کا یہ ٹائٹل ہے کہ جہاں بھی انہیں آزمائشوں اور ابتلا سے گزرنا پڑتا ہے تو وہ بے اختیار یہ کہتے اٹھتے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی اور اس کی مرضی پر تسلیم کا سر جھکاتے ہیں. یہ دعائے ابراہیم کا جواب ہے. جب یاد پہ کہتے ہیں نا فلانے شہید نے یہ کہا, جب سینے پر تیر لگا امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رزن بے قضائی تسلیمن بے امرہی انا للہ و انا الیہ راجعون. ترقیقت آپ دعائے ابراہیم کا جواب دیتے ہیں, ذریتن امتن مسلمتن لکا, ایسی ذریت ہو جو اس منزل کی تسلیم پر آ جائے. چوتھی خصوصیت جو بیان کی گئی قرآن مجید میں ذریت کی, سورہ حدید میں اس کا تذکرہ کیا, بلغت ارسلنا نوحا و ابراہیما وجعلناہم ذریتہم نبوت و الکتاب. ہم نے نبوت عطا کی نوح کو اور ابراہیم کو, اور ان کی ذریتوں کو ہم نے کیا دے دیا, کتاب دے دی, اور نبوت کا یہ بھاری بوجھ دے دیا. تو اب جو کتاب ابراہیم کے پاس ہے یا ابراہیم کی آل میں ہے اس کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ذریت. اب آخری پیغمبر کے بعد تو کوئی پیغمبر نہیں آنے والا, تو اس کی لائی ہوئی کتاب کا بوجھ کون اٹھائے گا؟ ذریت.
نعرہ حیدری حیدری جودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہ بلند سلوار.
جالنا ضرورت ہمان نبوتن بل کتاب, ہم نے نبوت پر سرفراز کیا نوح کو اور ابراہیم کو, اور وہ جالنا ضرورت ہمان ان دونوں کی ضروریت. اسنین کا صیغہ استعمال کیا قرآن مجید نے. یہ جو میں عربی زبان جاننے والے دو ساجدہ باجی کی جو عربی دانی ہے وہ جب میں ایسی بات کرتی ہوں فوروں کی طرف دیکھتی ہوں, اور پھر جب وہ خوشی سے سر ہلاتی ہیں تو مجھے یہ تسلی ہو جاتی ہے کہ ایک عربی دان تو میری بات سمجھ رہا ہے. تو جالنا ضروریت ہے ہما ان دو کی ضروریت, ٹھیک ہے, وہ جالنا ضروریت ہما نبوت انبل کتاب, ان کو ہم نے کہا تم اٹھاؤ اس نبوت اور اس کتاب کی ذمہ داری. تو نوح کی نبوت اور کتاب ان کی ضروریت, اور ابراہیم کی نبوت اور کتاب ان کی ضروریت. تو ابراہیم کی وہ نبوتیں جو اسحاق کے ذریعے تھیں وہ عیسیٰ پر ختم ہو گئی, لیکن ابراہیم کی وہ نبوت جو محمد کے ذریعے ہے جو قیامت تک چلنے والی ہے اس کا بوجھ کون اٹھائے؟ محمد کی ضروریت. پھر پانچویں منزل پر ضروریت کی جو خوبی بیان کی, ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. دعا ابراہیم کہ پروردگار ایسی ذریت ہو جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہو, وجعلنا للمتقین اماما, اور ایک امامت وہ ہے جو ناس کی ہے اور ایک امامت وہ ہے جو متقین کی ہے. اب یہ سپر لیٹو ڈگری کی دعا ہے جناب ابراہیم کی. ایک امامت انی جائلوں کا لنا سے اماما, ہم تمہیں انسانوں کا ناس کا امام بنائیں گے. جب ناس کا امام بن گئے تو کہا وہ جالنا للمتقین اماما, تو اب وہ نسل دے جو متقین کی امام ہو, متقین کی امام ہو. سورہ بقرہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین, یہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے ہے, باقی کچھ نہیں ملنے والا اس میں سے. اور وہ کون ہیں؟ متقین کے امام. متقین کے امام, کتاب متقین کے لیے, وہ امام متقین کے لیے. یہ چند خصوصیتیں ہیں جو ذریت کے حوالے سے, اور بھی بہت ساری باتیں قرآن مجید میں کی گئی. پھر ایک اور جو ایٹریبیوٹ ہے, یا ایک اور جس لفظ سے قرآن مجید میں نبیوں کی اولادوں کو یاد کیا گیا, وہ ہے قربا. اور قربا کے لیے سورہ شورا کی روایت میں پڑھوں, اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع سے آگے بڑھیں. قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا. پیغمبر نے کہا کہ ہمارے رسالت کا اگر کوئی بدلہ ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمارے قربا, میرے اولاد, ان سے مودت رکھی جائے. اچھا, تیسری جو ٹرمنالوجی ہے, کیونکہ ہمیں کسی بات کو کسی اور طرف لے جانا ہے, لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹرمنالوجیز پہ ہم ذرا کوئکلی اس پر سے موو کر جائیں. تیسری ٹرمنالوجی ہے آل, اور اس کے لیے قرآن مجید نے کہا ام یحسدون الناس, اللہ اکبر, یہ تاریخ, مستقبل کی تاریخ کا نقشہ کھینچا قرآن نے. ام یحسدون الناس الا ما آتاہم اللہ من فضلہ, جو کچھ ہم نے اپنے فضل سے انہیں عطا کر دیا. ام یحسدون الناس, اور ناس اس پر حاسد رہیں گے, حاسد رہیں گے ناس. ام یحسدون الناس الا ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتابا والحکمتا واتیناہم ملک نظیما, ہم نے اولاد ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, اور ملک عظیم دیا. اب یہ تینوں باتیں حسد کی باتیں ہیں. ان کے پاس کتاب بھی ہے, ان کے پاس دانش اور عقل بھی ہے, اور ان کے پاس ملک عظیم بھی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملک عظیم؟ بھائی حکومت اور سلطنت پہ تو ہم نے کبھی انہیں نہیں سرفراز دیکھا. پھر یہ کون سا ملک عظیم ہے؟ بادشاہ کبھی نہیں بنے, شہنشاہ کبھی نہیں ہوئے. یہ ملک عظیم ہے ذہن اور دل کی حکومت, کہ تلوار کی دھار پر بھی ذہن اسی طرف رہتا ہے, گولی کے نشانے پر بھی اس کے منہ سے یا علی نکلتا ہے. ایک گرتا ہے تو دوسرا کھڑا ہوتا ہے اور ناد علی کہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ملک عظیم. پیغمبر کی دعا تھی کہ لوگوں کے دلوں کو میری ذریت کی طرف سے نرم کر دے, تو اللہ نے توفیق والے دلوں کو ان کی ذریت کے لیے نرم کیا. یہ بھی توفیق کی بات ہے. ورنہ آپ دیکھیے نا میرے دوستوں, ایک آدھ کوئی مرمرا جاتا, کوئی پاکستان میں بھی کس قدر ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں, کوئی ایک آدھ بم کا دھماکہ ہوتا تو لوگ خاموش ہو جاتے, بھول جاتے کہ ہم کبھی شیعہ تھے. بھائی ایک مسجد میں 50, ایک مسجد میں 100, ایک جگہ 150, ایک جگہ 200, پورا بازار, کیا کچھ نہیں ہوا. پٹاخہ کلنگ سے 1, 2, 5, 7, 500 سلسلہ ہے کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا. اب آپ یہ دیکھیے, کیا اس سے کوئی بیک ٹریکنگ ہوئی؟ کوئی پیچھے کی طرف قدم آئے کسی کے؟ بلکہ شہیدوں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین منعقد ہو رہی ہے. نام اپنے شہید کا
آل محمد بلند تر سلوار.
نام اپنے شہید کا, اسے ثواب پہنچ جائے. کس بات کا؟ حسین کے نام کا, حسین کے بیٹوں کے نام کا, حسین کے بھائیوں کے نام کا, حسین کی بہنوں کے نام کا. اللہ اکبر, کوئی بیک ٹریکنگ ہوئی؟ بلکہ قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے. اسے کہتے ہیں ملک عظیم. اچھا, اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب پرندہ اڑتا ہے نا تو اس کو پرواز کے لیے کوئی قوت چاہیے. پرندہ بغیر قوت کے پرواز نہیں کر سکتا, اور کوئی لوڈ لے کے بھی پرواز نہیں کر سکتا. ایک تو لوڈ نہیں ہونے چاہیے. اب سب سے بڑا لوڈ تو ضمیر کا لوڈ ہے. اب چھوٹے موٹے گناہ دنیا میں ہماری, تو ہم بھی دنیا کے ہی بندے ہیں, اسی طرح ہماری زندگی چلتی ہے. لیکن جو پرواز کی قوت ہے وہ دو بنیادوں پر ہے. ایک امید. امید بہت طاقتور چیز ہے. اور دوسرے شوق شہادت. یہ جانی جائے گی نا تو جو اڑنے والا ہے وہ منزل پر پہنچے گا ضرور. اور میں نے کل ہی آپ کے سامنے کہا کہ قرآن مجید نے یہ تصور شہادت کو موت سے باہر نکال دیا اور اس کا رشتہ زندگی کے ساتھ جوڑ دیا. تو جب دو پروں سے پرواز ہوگی, ایک طرف امید کا پر ہے اور ایک طرف شہادت کی آرزو کا پر ہے, تو پرندہ منزل پر ضرور پہنچے گا. اس لیے یہ بیک ٹریکنگ نہیں ہوئی, ورنہ تو ہم نے تاریخ میں بہت ساری ایسی کمیونٹیز اور ایسی قومیں دیکھیں تھوڑے سے مسائل کے اندر گرفتار ہوئے, اس کے بعد ان کا پتہ ہی نہیں چلا. لیکن یہ تاریخ کا کیسا سفر ہے, کنٹینیوس ریپریشن ریپریشن ریپریشن, اس کے باوجود یہاں گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں, پھر گرتے ہیں, پھر اٹھتے ہیں, پھر مار کھاتے ہیں, پھر سنبھلتے ہیں. ایک پروفاؤنڈ سینس آف شہادت. آپ کا پرائم منسٹر صحیح کہتا ہے, بہت ساری باتوں سے اس کے ہمیں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جو اس نے انٹرویو دیا امریکہ میں, مجھے بڑا اچھا لگا اس کا جملہ, اہل تشیع میں ایک پروفاؤنڈ سینس آف شہادت ہے, جان دینے کا وہ سینس ہے جو دوسری کمیونٹیز میں مسلمانوں کی نہیں ہے. اس لیے کہ دوسری کمیونٹیز کس کے لیے جان دیں گی, آبجیکٹ کیا ہے, اور آپ کس کے لیے جان دیں گے بھائی, آپ کی جو روزمرہ ہے, آپ کی جو زبان ہے, آپ کی جو لنگوسٹکس ہے, آپ کا جو مکالمہ ہے بی بی کے لیے, مولا کے لیے, شہیدان کربلا کے لیے, جناب عباس کے لیے, یہ آپ کا مکالمہ ہے, اور یہ مکالمہ یہ آپ کی تہذیب ہے. تو جس قوم کی تہذیب شہادت ہو, جس قوم کی تہذیب شہادت ہو, میرے دوستوں راستے مشکل ضرور ہیں, لیکن جیسے میں نے آپ کے سامنے پہلی تقریر میں کہا, حسینیت کسے کہتے ہیں, دل میں برا سمجھنے کو نہیں, صرف زبان سے برا کہنے کو نہیں, طاقت سے مقابلہ کر کے اور برائی کو برا کہنے کو اور اس کو جڑ سے اکھاڑنے کو حسینیت کہتے ہیں. اچھا, کل جہاں سے ہم نے تقریر چھوڑی تھی, وہ چند اصول جو قوموں کی زندگی میں بڑے امپورٹنٹ ہیں, بہت سارے اصول قرآن مجید نے قوموں کی زندگی میں رکھے, ہم دو تین آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں, اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو سمیٹتے ہیں. ایک اصول قرآن مجید نے قوموں کی زندگی کا یہ بیان کیا, ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا کسی قوم کو دی ہوئی نعمت کو نہیں چھینتا اور واپس لیتا جب تک کہ وہ قوم خود اس نعمت کو اپنے ہاتھ سے نہ گما دے. تو قوموں کی زندگی میں اگر بہت نعمتیں دیکھو, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوموں نے نعمتوں کو پکڑ رکھا ہے. اگر قوموں کی زندگی میں نعمتیں ہاتھ سے جا رہی ہوں اور قومیں برباد ہو رہی ہوں, اس کا مطلب اللہ نے نہیں چھینی, قوموں نے خود چھین لی, خود دے دی اپنے ہاتھ سے. یہ خدا کی ایک اس کا ایک رویہ کہ ہم کسی کے ہاتھ سے نعمت نہیں چھینتے, وہ قوم خود گما دے نعمت. ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ہم نے کبھی نعمت دے کر نہیں چھینا, یہ خود اپنے ہاتھ سے نعمت گما دیتے ہیں. تو ہمیں کون سی نعمت ملی تھی, کون سی نعمت ملی تھی, کیا نعمت تھی؟ ابھی میں نے آپ کے سامنے نعمت کا تذکرہ کیا نا, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من نبینا ممن حمل لما امنوہن ومن ذریت ابراہیم و اسرائیلہ ومن حدینا و اشتبینا ویزا تطلع لہم آیات الرحمن خوروان سجدن و بکیا. نعمت ملی نا, وہ نعمت آئی نا, کیا تھی نعمت, کیا تھی نعمت, دین نعمت ہے, دین نعمت ہے, ساری کتاب کا دین نعمت ہے. پھر دین جس میں سمجھایا گیا وہ کیا ہے, کتاب, کتاب نعمت ہے. پھر کتاب کے ساتھ کتاب کو سنبھالنے والے ایک نعمت ہے, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پہ چلا جن کے پاس نعمت ہے. یہی کہتے ہیں نا ہر نماز میں آپ, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلا جن کے پاس نعمت ہے. اب وہ کون ہیں جن کے پاس نعمت ہے, تو جن کے راستے پر چلنے کے لیے آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں. پیغمبر نے وہ جب خطبہ ختم کیا غدیر خم کا, تو اس کے بعد وہ مارے کا تل آرا اسٹیٹمنٹ دیا اور ارشاد فرمایا, انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ قدرتی. اب میں تمہیں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, یہ خدا کی کتاب نعمت, وہ اطرتی اسے سنبھالنے والی نعمت, ٹھیک ہے. اب کیا ہے آپ کے پاس, نعمت. اللہ نعمت کو واپس نہیں لیتا, دے کر دے دیتا ہے. اپنے ہاتھ سے تم گما دو تو پھر اللہ آپ کو آپ کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے. تو پیغمبر جاتے جاتے دو نعمتیں دے گئے. سمجھ آئی میری بات؟ پیغمبر جاتے جاتے دو نعمتیں دے گئے, کتاب دے گئے, رترت دے گئے. ابھی پیغمبر بستر مرض پر ہی تھے اور روح نے پرواز بھی نہیں کی تھی, ادھر سے نعرہ لگا حسبنا کتاب اللہ,
نعرہ تکبیر,
حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو دوسری نعمت کدھر گئی؟ صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پہ چلا جن کے پاس نعمتیں ہیں. تو کہا نہیں, ان کو چھوڑو, ان کو یہی ہوا نا. تو کیا کہ ذالک بین اللہ لم یکن مغیرا نعمت انعمہا علی قوم, ہم ایک نعمت دینے کے بعد کسی قوم کو دوبارہ نہیں چھینتے. یغیر ما بے انفسہم, یہاں تک کہ وہ خود چھوڑ کر اس میں تغیر پیدا کرنا چاہیں. تو اس ایک جملے نے امت مسلمہ کے اندر وہ تغیر پیدا کیا کہ امت کے ہاتھ سے ایسی نعمت کو چھین لیا کہ آج تک پیغمبر نے کیا کہا تھا, جو ان کے ساتھ تمسک رکھے گا وہ راہ نجات پائے گا, یہ جڑی جڑی میرے ساتھ حوض کوثر تک پہنچیں گی, اور جو ان کو گم کر دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. یہی ہے نا حدیث. تو اس جملے میں اتنا طاقتور سٹیٹمنٹ تھا, وہ حسبنا کتاب اللہ, جس عظیم شخصیت نے وہ سٹیٹمنٹ دیا اللہ اکبر, اس نے پیغمبر کی اس حدیث کے ویٹ کو 10% بھی نہیں چھوڑا. ایسے نہیں ہماری تاریخ میں کچھ لوگوں کے ساتھ کچھ گرج ہے, ایسی نہیں گرج ہے, یہ ذاتی گرج نہیں ہے. آپ نے امت مسلمہ کے ہاتھ سے نعمت چھین لی اور ذریعہ تو کتاب سے علیحدہ کر دیا اور کہا ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. آج آپ روتے ہیں جی فرقے فرقے فرقے, مسلمانوں میں فرقے, فرقہ بندیاں ہیں, ذاتیاں ہیں, کہیں فرقہ بندیاں ہیں, کہیں ذاتیں ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا. علامہ اقبال نے وہ شکوے کے اندر لکھا, اس کی تہ میں بھی تو جاتے نا, یہ فرقہ بنا کہاں سے تھا, یہ فرقے بنے کہاں سے تھے. ارے اسی طرح کتاب اور ذریت کو ساتھ لے لے کے چلتے تو کہاں سے بنتا فرقہ, کیسے بنتا فرقہ. تو آپ نے کہا نہیں, حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے تو کتاب خدا کافی ہے. اور جو طاقت کے پجاری تھے, جو دانش فروش تھے, وہ سارے کے سارے اس گروہ میں شامل ہو گئے, ہاں 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 ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور جو جان فروش تھے, سر فروش تھے, انہوں نے کہا نہیں, ہم کتاب کے ساتھ عترت کا ہاتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے. تو فرقہ تو اسی روز بن گیا تھا, فرقہ تو اسی روز بن گیا تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے نا, ویٹ دیکھیے تاریخ میں, اس جملے کا ویٹ دیکھیے. وہ جملہ مہین پر نہیں ٹھہرا, آج تک وہ جملہ چل رہا ہے. اتنی بار اب دیکھیں, حدیث صحیحہ ہے نا, ہر حدیث اس کی کتاب کے اندر یہ موجود ہے. پیغمبر نے کہا نہیں, تاریخ ان فکوں سکل ہے, تمسک رکھو, تمسک رکھو, تمسک رکھو, جڑے رہو, جڑے رہو, جڑے رہو, پیار کرو, پیار کرو, پیار کرو, ان کا دامن نہ چھوڑنا. اگر تمسک رکھا جاتا تو شخیفہ برپا ہو سکتی تھی. اگر تمسک رکھا جاتا اور کتاب کے ساتھ عترت کے دامن کو جوڑے رکھتے, شخیفہ برپا ہوتی نہیں ہو سکتی. اگر تمسک رکھا جاتا تو علی سے بیعت لینے کے لیے ایسی طوفان مچایا جاتا؟ تمسک کہاں گیا وہ تمسک؟ اور اگر تمسک کا خیال رکھا جاتا اور کتاب کے ساتھ پیغمبر کے حدیث کے مطابق عترت کو جوڑے رکھتے تو کیا فاطمہ کے گھر پر حملہ ہوتا اور آگ لگتی؟ اس ایک جملے نے زیارت عاشور کے الفاظ, اساست اساس ظلم بل جور, ظلم اور جور کی عمارت کی بنیاد رکھی. بدفعتکم عن مقامکم, اور ذریت کو اس مقام سے دھکا دیا جو مقام ان کا پیغمبر نے, کتاب نے, اللہ نے مقرر کیا. بعضا لکم عن مراتبکم اللتی, رتبکم اللہ فیہا، اور اس مرتبے سے انہیں ہٹایا جو مرتبہ ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا اس ایک جملے نے، اور وہ جملہ آج تک ٹریول کر رہا ہے آج بھی. ہم بتائیے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، قرآن میں تو اور بھی بہت کچھ نہیں لکھا ہوا، اور جو لکھا ہوا وہ سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ اسی لیے تو کہا تھا کہ قرآن کے ساتھ عفرت کے جوڑے رکھنا تمہارے کیا بس کی بات ہے، تم اس قرآن کو سمجھو. اس ایک طاقتور جملے نے نہ صرف یہ سقیفہ برپا کی، بس اس ایک طاقتور جملے نے قتل علی کی بنیاد رکھی، اس ایک طاقتور جملے نے قتل امام حسن علیہ السلام کی بنیاد رکھی، اس ایک طاقتور جملے نے حسین ابن علی کو مقتل تک پہنچایا، اس ایک طاقتور جملے نے 1500 سال کی تاریخ میں اولاد علی کو کاٹ کاٹ کر پھینکنے والی تلواریں پیدا کی. حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. تو اللہ نے تو نعمت دی تھی نا دوستو، اس نعمت کو پکڑے رہتے تو یہ عالم نہ ہوتا. تم نے خود اپنے ہاتھ سے نعمت کو چھوڑا، جب نعمت کو چھوڑا تو آپ 73 کہتے، میں سمجھتی ہوں 173 فرقے ہوں گے، 173 فرقے ہوں. آپ کو کیا تکلیف ہے فرقے کے اوپر؟ فرقہ تو اسی روز آپ نے بنا دیا تھا، اسی روز بن گیا تھا. تو قوموں کی زندگی میں امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ کہ جو نعمت ہو اسے ہاتھ سے جانے نہ دیں، ورنہ تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا.
خوش روزی پنجت پاک علیہ السلام بلند تر سلوار.
اب جو لوگ نعمت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتے ہیں، تین لفظ قرآن مجید میں ان کے لیے استعمال کیے گئے عذاب کے، ایک عذاب عظیم، دوسرا عذاب مہین، اور تیسرا عذاب علیم. عظیم بہت بڑا عذاب، مہین یعنی باریک مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ دیا جانے والا عذاب، اور علیم ہمیشہ ہمیشہ چلنے والا عذاب. تو جنہوں نے ہاتھ سے نعمت جانے دی وہ تین عذابوں کے لیے تیار رہے. دوسری کسی قوم کی جو اصول ہے زندگی کا وہ یہ ہے، من کانا فی حاضرہ عامہ فہوا فی الآخرت عامہ، جو چیز تم یہاں اپنے لیے چوز کرو گے وہی وہاں ملے گی. یہ قوموں کی زندگی کا دوسرا اصول ہے، جو یہاں تم نے پسند کر لیا نا اور اپنے لیے منتخب کر لیا وہی وہاں ملے گا. اب یہاں آپ نے اے پسند کیا وہاں بی نہیں ملے گا، وہاں بھی اے ہی ملے گا، ٹھیک ہے. اب یہاں آپ نے بنی امیہ کی دوستی اختیار کی تو وہاں آپ کو آل محمد نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے. جو یہاں چوز کیا وہ یہ نہ کہ من حرکان بیے نہ تہی وہ یہ یا من حیان بیے نہ تہی، جو مرے وہ بھی دلیل کے ساتھ مرے اور جو زندہ رہے وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے. قرآن کہتا ہے آپ کے پاس دلیل، میرے پاس تو زندہ رہنے کی بھی دلیل ہے اور مرنے کی بھی دلیل ہے، میرے پاس تو گولی کھانے کی بھی دلیل ہے اور خنجر کا وار سہنے کی بھی دلیل ہے. تو میں زندہ ہوں، بس جو چوائس آپ کی یہاں پر ہے وہی چوائس وہاں تک چلے گی، اس کے علاوہ کوئی چینج نہیں ہوگی. جو کچھ کرنا ہے وہ یہیں کرنا ہے، بس جو بھی چوائس ہو یہیں پر، وہاں تو فقط اس کا ریپلیکا ہوگا. یہ قوموں کی زندگی کا دوسرا اصول ہے، یعنی آپ چوائس کرتے ہوئے محتاط رہیں. تیسرا اصول قوموں کی زندگی کا یہ ہے، سورہ شورا میں بیان کیا، وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم کسی قریے پر عذاب نہیں ڈالتے جب تک کہ ہم اس میں ڈرانے والا نہ بھیج دیں. قومیں تباہ ہوئیں جب انہوں نے ڈرانے والوں کے ڈر سے نہ ڈرے. اور پیغمبر کے لیے قرآن مجید نے کہا انما انت المنذر ولكل قوم هاد, ہر قوم کا ایک ڈرانے والا اور ایک ہدایت کرنے والا ہوتا ہے. تو پیغمبر نے کہا اس قوم کا میں ڈرانے والا ہوں اور علی تو ہدایت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ پیغمبر کی حدیث قرآن کی آیت میں جو پیغمبر نے ارشاد فرمایا سب کو پتا ہے, ملک اللہ قوم ہاں تم ہادی ہو اور میں ڈرانے والا ہوں. تو اس وقت تک ہم کسی قوم پر عذاب نہیں ڈالتے, کسی قریے کو تباہ نہیں کرتے جب تک ہم اس میں ڈرانے والا نہ بھیج دیں. اب جب قوم نے چوز کیا کہ ہم بنی امیہ کے تلووں کی دھول چاٹیں گے, تو ایک ڈرانے والا اٹھ کر کھڑا ہوا. اس نے کہا کہ پہلے میں ڈرا دوں, اور اسی نے ہدایت کا کام بھی انجام دیا, اس لیے کہ وارثہ محمد رسول اللہ بھی ہے اور وارث علی ولی اللہ بھی ہے. تو وہ ڈرانے کا کردار بھی ادا کر رہا ہے, وہ ہدایت کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. 58 ہجری میں جب یزید کی ولی عہدی کا اعلان کیا معاویہ نے, تو وہ گرینڈ پروٹیسٹ جو آپ نے مقام مینا میں لانچ کیا, جس کی کل میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں, اس میں آپ نے اس طویل تقریر میں ڈرانے کا کام انجام دیا. پوری تقریر پوری اس کو بیان کرنے کے لیے 6 تقریریں چاہیے, چند جملے 2-4. آپ نے ارشاد فرمایا تمہیں اللہ نے معجز محترم بنایا تھا تاکہ تم کتاب خدا اور عدل الہی کا پرچار کرتے, لیکن تم نے اپنی ذمہ داری ظالموں کے ہاتھ میں دے دی, اور بندگان خدا کو غلام بناتے ہیں اور مال خدا سے کھیلتے ہیں. لوگ پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے آبرو کا سودا کرتے ہیں. میں حسین ابن علی اس معاملے کے خلاف عدل کو ہلتا ہوا دیکھتے ہوئے کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. اور وہ طویل تقریر ہے. اس کے بعد آپ نے آخری ستانے جملوں میں کہا, پروردگار میں نے یہ جو کچھ کہا وہ اپنی خود ستائی میں نہیں کہا, اپنی تعریف نہیں کہا, میرا فقط ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ کہ تیری زمین کو لوگوں کے رہنے کے قابل بنا دوں, یعنی زمین پر عدل پھیلا دوں, ظلم کو مٹا دوں. اور آپ نے ہوشیار کیا کہ جب لوگ ظلم پر آمادہ ہوتے ہیں تو عذاب الہی کے لیے تیار رہیں. ڈرا کر حسین ابن علی واپس آ رہے تھے, ولید کے دربار میں بلایا گیا. وہاں کے 4 جملے اگر آپ کو یاد ہوں, کیا کہا تھا آپ نے, اے ولید نحنو اہل بیت نبوہ, یہ کیا ہے, ہدایت. مر ڈرا کر آئے تھے, بلے کل قوم ہاد, ہادی کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں. ہم اہل بیت نبوت ہیں, مادر رسالت ہیں, ہمارے گھر پر ملائکہ کے آنے جانے کا مقام ہے. اللہ نے ہم سے ایک کائنات کا آغاز کیا, ہم پر اس کائنات کو ختم کرے گا. ہم نعمتوں کی آماج گاہ ہیں, ہمارے گھر میں کتاب الہی اتری, ہم نعمتوں کا سر چشمہ ہیں. کیا یہ زیب دیتا ہے کہ مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت کرے؟ یہ ہدایت ہے. حسین ابن علی اس ہدایت کو دے کر واپس نکل آئے. جب مکے آپ پہنچے تو وہاں عبداللہ ابن عمر آپ سے پہلے مکے میں موجود تھے, اور عمرہ ادا کر کے جیسی خبر ملی کہ حسین مکے پہنچ گئے تو فوراً سب کے ہاتھ پیر پھول جاتے تھے. انہوں نے کہا جی اب آپ تو مکے سے چلے, اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ایک ملاقات کی. اس ملاقات میں عبداللہ ابن عمر نے جو شورا کے ایک رکن بھی تھے, یاد رہے حسبنا کتاب اللہ نے سقیفہ سے تاریخ کو شورا تک پہنچا دیا تھا. یہ بڑی دردناک داستان ہے. ہم حسین کے ایک دن کے عاشور کو روتے ہیں, علی کا 53 برس کا عاشور ہے, 53 برس کا عاشور ہے علی کا. عبداللہ ابن عمر جناب امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے اور کہا کہ یبنا رسول اللہ, سب نے بیعت کر لی یزید کی اور ساری حکومت اور مال اور دولت اس کے پاس ہے, اور لوگ مال و دولت کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھ رہے ہیں, آپ یکا و تنہا رہ گئے. سن لیا آپ نے؟ پھر کہا کہ دیکھیے بنی امیہ کے ساتھ آپ کی پرانی ایک دشمنی چل رہی ہے. کوئی پوچھتا کہ ذاتی چل رہی ہے؟ ارے اسی قرآن, اسی نبی, اسی اسلام, اسی لا الہ الا اللہ کے لیے دشمنی چل رہی تھی نا, ذاتی چل رہی تھی. اس کا مطلب کہ انہی کی دشمنی تھی قرآن کے لیے, نبی کے لیے, لا الہ الا اللہ کے لیے, باقیوں کی نہیں تھی. باقی سب اندر سے شیر و شکر ہی تھے, شیر و شکر ہی تھے. تو بس یہ تھوڑے سے ہی تھے کہ جو ہر دور میں کھڑے ہو گئے. تو کہا کہ آپ کی پرانی دشمنی ہے بنی امیہ کے ساتھ, پھر وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے اور ہو سکتا ہے واپس آپ کو قتل کر ڈالیں. مام نے کہا اچھا سن لیا. پھر جناب عبداللہ ابن عمر نے مزید سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے آپ کے جج سے یہ سن رکھا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ حسین کو ریگزار میں قتل کر دیا جائے گا, اور جب لوگ حسین کا ساتھ نہیں دیں گے تو ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائیں گے. یعنی آپ کو پتا تھا, قتل ہونا بھی پتا تھا اور یہ بھی پتا تھا کہ جب نئے ساتھ نہیں دو گے تو ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ اب آپ خود بتا رہے ہیں فرزند رسول کو. اور عبداللہ ابن عمر کی جو ذلت اور رسوائی کا کاروبار ہوا اس کا صرف ایک جملہ میں آپ کو سنا دوں, کیسے ذلیل و رسوا ہوئے حسین ابن علی کا ساتھ نہ دے کر. حجاج بن یوسف کو گورنر بنا کر بھیجا مروان نے مدینے کا, یہ دوڑے دوڑے آئے اس کی بیعت کرنے کے لیے. رات کا وقت ہو چکا تھا, گورنر ہاؤس کا دروازہ بند ہو گیا تھا, کھلوایا اندر گئے. حجاج سونے کے لیے تیار تھا, لیٹ چکا تھا, کمبل اوڑھ چکا تھا. اس کا صبح آنا, کہا نہیں 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 تو حاکم ہے, میں ابھی بیعت کروں گا, ہاتھ دے میں بیعت کروں. اس نے کمبل کے نیچے سے پیر نکالا اور کہا اس پر کرو بیعت. رسول کی حدیث کوئی بات کوئی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ پیر پر بیعت کرنے والے لوگ کس کے؟ حجاج بن یوسف جیسے کرندل کے. اور اس کے بعد اسی حجاج نے کیا کیا, حالت حج میں, حالت احرام میں زہر بھرا نیزہ عبداللہ ابن عمر کو گھونپ دیا اور تعزیت عیادت کے لیے آیا اور کہا کہ آپ کو کس نے حالت حج میں یہ ہتھیار مار دیا؟ کہا اسی نے جس نے حالت احرام میں ہتھیار لانے کی اجازت دی, یعنی تو نے. یہ تھی عزت اور افزائی, یا بالفاظ دیگر رسوائی. تو خود ہی بتا رہے ہیں پیغمبر نے کہا کہ حسین کا ساتھ نہیں دے گی قوم تو ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جائے گی. تو خدا آپ بھی ذلت اور رسوائی کا جو شکار ہوئے, شرم کوئی بتاتا نہیں عبداللہ عمر کس طرح مرے, کیسے موت ہوئی, کون قاتل ہے, ہم پوچھنا چاہتے ہیں قاتل کون ہے عبداللہ ابن عمر کا. اچھا آپ کو یہ سب باتیں پتا تھیں تو پیغمبر کی بات پر یقین تھا؟ ارے میرے دوستو, اگر پیغمبر کو پیغمبر سمجھتے نا تو کتاب اور عترت کو ساتھ رکھتے. یہی تو المیہ ہے کہ بہت کم لوگوں نے پیغمبر کو پیغمبر سمجھا. باسی اس کو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا, اے عبداللہ ابن عمر, خدا کے نزدیک یہ دنیا نہایت ہی پست اور حقیر و ذلیل ہے. یہی وہ دنیا ہے جس میں خدا کے برگزیدہ بندے یحییٰ ابن زکریا کا سر کاٹ کے ایک بدکار عورت کو تحفے میں دیا گیا. کون یحییٰ؟ ان اللہ یبشرک بکلمات بے یحییٰ, اللہ نے جس کلمہ یحییٰ کی زکریا کو بشارت دی تھی, جو کلمہ خدا کی تصدیق کرنے والا سیدن و حضور میں نبی من الصالحین تھا, کا اس کا سر کاٹ کے بدکار عورت کو تحفے میں بھیجا گیا تھا. اے عبداللہ ابن عمر, تاریخ بنی اسرائیل کو اگر دہراؤ تو وہ شریر قوم جو طلوع فجر سے طلوع شمس تک 70 پیغمبروں کو قتل کر دیا کرتی تھی. طلوع فجر سے طلوع شمس کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ 25 منٹ, 30 منٹ, بس اتنا ہی. اتنے میں 70 پیغمبروں کے گلے کاٹتی تھی اور پھر اس کے بعد دنیا کے کاروبار میں ایسے مشغول ہو جاتی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں. اللہ نے فوراً پکڑ نہیں کی, ڈھیل دیتا گیا, ڈھیل دیتا گیا. لیکن جب اس منتقم نے ان کو گرفتار کیا, تم نے عذاب کی کہانیاں سنی ہوں گی نا, تم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے مجھے قتل کیا جائے گا, اور تم نے پیغمبر کی حدیث سنی ہے کہ میرا ساتھ دینا چاہیے. اے ابن عمر حق یہ ہے اس حدیث کا اور اس حکم پیغمبر کا کہ تم میرے ساتھ میری مدد کے لیے آمادہ ہو جاؤ. یہ جملہ سن کر انہوں نے کہا اے ابو عبداللہ حسین میں آپ کو اللہ کو سپورٹ کرتا ہوں, خدا آپ کو آپ کے مشن کی طرف بڑھائے. چیپٹر کلوز ہو گیا. تو یہ زبے عظیم یہ دمبا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, اس میں بڑے بڑوں کے پیر کانپ جاتے ہیں. یہ حسین ابن علی جو نبیوں کے ترکے کو اٹھا کر کربلا تک پہنچے, حاجیوں کے بھیس میں کوئی 30 بندے اس نے مقرر کر رکھے تھے سعید بن عمر بن عاص نے, گورنر نے, کہ امام حسین علیہ السلام کو کہیں پر بھی کوئی وار کر دیں. امام نے اس ماحول کو بھانپ لیا اور اتنی تیزی کے ساتھ آپ نے حرم کی زمین چھوڑی کہ لوگوں کو اس سرعت کا, اس سوئفٹنس کا احساس کرنے میں بھی ٹائم لگ گیا اور آپ اپنے سفر پر باہر نکل گئے. اور فرزدک نے پوچھا کہ فرزند رسول اتنی تیزی, تو کہا حرم کی زمین پر ایک خون کا خطرہ بھی گر جاتا میرا تو میرے لیے ناپسندیدہ تھا. اب حسین ابن علی مکے کی سرحدوں کو چھوڑ رہے ہیں اور بھائی عبداللہ ابن جعفر تیار خبر ملتی ہے کہ حالت احرام کو چھوڑ کر جلدی سے آپ نے طواف کو مکمل کیا اور آپ نے مکے کی سرحدیں چھوڑ دی, اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور جلدی جلدی تیزی کے ساتھ ان سواریوں کے پیچھے چلے جو امام حسین علیہ السلام کی سواریاں تھیں. امام حسین نے دیکھا کہ ایک دھول سی اڑ رہی ہے, آپ نے انتظار کیا کہ دھول بیٹھ جائے کہ کون پیچھا کرتا آ رہا ہے, کہیں گورنر کے آدمی تو نہیں. جب دھول بیٹھی تو دیکھا اپنا بھائی عبداللہ ابن جعفر تیار اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سواریاں ٹھہرا دو, مکے سے باہر نکل چکے ہیں. جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہوا اور جناب عبداللہ ابن جعفر وہ ہیں جن کا آپ 58 ہجری میں اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ تقریر کرنے کے لیے, ڈرانے کے لیے, اپنا لائے عمل بتانے کے لیے اور معاویہ کو جواب دینے کے لیے کہ تیرے ساتھ جہاد کے علاوہ کوئی چارہ نہیں میرے پاس. عبداللہ ابن جعفر نے کہا کہ فرزند رسول معاملات آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے یہ وہی سفر ہے جس کی خبر ہمارے جد دے گئے, کہاں یہ وہی سفر ہے, یہ وہی سفر ہے. آپ نے اپنے ایک بھائی محمد ابن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا, ساتھ نہیں لیا. اپنے بھائی عبداللہ ابن جعفر کو کہا تم ٹھہر جاؤ مکے میں, اور اے برادر عزیز تم میری آنکھ بن کر رہنا, نظر رکھنا, یعنی مدینے میں آنکھ بنایا محمد ابن حنفیہ کو, مکے میں آنکھ بنایا عبداللہ ابن جعفر کو, میری آنکھ بند کر کے رہنا یہاں. جناب عبداللہ ابن جعفر نے امام حسین علیہ السلام کا یہ حکم سنا, اس کے بعد کہا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جناب شہزادی زینب سے دو جملے کلام کر لوں. آپ نے کہا بے شک, جناب زینب کی سواری ٹھہری ہوئی ہے. جناب عبداللہ نے بیٹوں کے ہاتھ تھامے, سواری کے قریب گئے اور کہا اے دختر فاطمہ زہرا یہ وہی سفر ہے, یہ وہی سفر ہے جس کی ہمارے جد خبر دے گئے, آپ کے بھائی اس سفر سے واپس نہیں آئے اور مجھے نہیں معلوم کہ سفر کی مصائب اور پریشانیاں کیا ہیں. ہاں میں اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ دونوں بیٹے آپ اپنے ساتھ لے جائیے, ایسا نہ ہو کہ کہیں پر حسین ابن علی تنہا رہ جائیں. جناب زینب نے اپنے بیٹے ساتھ نہیں لیے تھے, نکاح کی شرط تھی کہ زینب جو سفر پر جانا چاہیں گی تو عبداللہ ابن جعفر نہیں روکیں گے. شرط نکاح کے تحت آپ نکل آئیں, بیٹے عبداللہ کے تھے نہیں لائیں ساتھ, ورنہ مورخ یہ لکھتا کہ عبداللہ ابن جعفر امام حسین علیہ السلام سے متفق نہیں تھے, وہ نہیں گئے اور بی بی زبردستی اپنے بیٹوں کو لے گئی. اتنی بھی گنجائش نہیں چھوڑی, کسی مخالف قلم کے لیے. باپ آیا اور دونوں بیٹے ماں کے حوالے کر گیا, انہیں ایک کو اپنی طرف سے اور ایک کو میری طرف سے پیش کر دیجیے گا. بس عزیزوں, عاشور کی وہ شب جب حسین ابن علی نے چراغ بجا دیا اور دوستوں سے کہا کہ اٹھ جاؤ اور چلے جاؤ, اور جب تمہارا چراغ جلایا اور سارے اسی طرح بیٹھے تھے, پھر آپ نے دعائیں خیر دی, سب نے اپنے اپنے دل کی باتیں حسین ابن علی سے کی, پھر آپ نے کہا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ. کوئی عبادت کرنے لگا, کوئی ہتھیار صاف کرنے لگا, کوئی اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا. اللہ اکبر, حسین نے آدھی رات کے بعد خیموں کا چکر لگایا, اور جب اپنی اپنی بہن کے خیمے کے قریب سے گزرے تو آپ کو اپنی بہن کے بیٹوں سے بات کرنے کی آواز آئی. جناب زینب اپنے بیٹوں سے کہہ رہی تھی, اے اون اور اے محمد, تمہیں یاد ہے نا تمہارے والد نے تمہیں کس لیے میرے ساتھ کیا تھا؟ تو بیٹے کہہ رہے ہاں ماں ہمیں اچھی طرح یاد ہے, اور آپ یقین رکھیں کہ ہم دادے شجاعت نے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے. ماں نے کہا بیٹے تم پیاسے ہو, لڑتے لڑتے دریا پہ چلے گئے تو پانی نہ پینا, دیکھو تمہارے آقا تمہارے ماموں تمہارے امام حسین پیاسے ہیں, وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں, وہ تمہارے نانا علی مرتضیٰ کے دل کا چین ہیں, وہ رسول کے فرزند ہیں, وہ پیاسے ہیں, ان کے بچے پیاسے ہیں, ننی سکینہ پیاسی ہے, علی اصغر پیاسا ہے, پانی نہ پینا. تو بیٹے کہہ رہے ہیں مادر گرامی کیا آپ ہم سے اس بات کی توقع رکھتی ہیں کہ آقا پیاسے ہوں اور ہم پانی پی لیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب صبح جب لوگ کوشش کریں کہ میدان جنگ میں جانا ہو تم آگے بڑھ کر سب سے پہلے اپنی خدمات کو پیش کرنا. انہوں نے کہا آپ اطمینان رکھیے سب سے آگے بڑھ کر ہم جائیں گے. ایک بار کسی بیٹے کے منہ سے نکل گیا کہ مادر گرامی آخر ہم حیدر کرار کے نواسے اور جعفر تیار کے پوتے ہیں, کیا علم مل سکتا ہے؟ بس یہ سننا تھا اور کہا خبردار حد ادب, ہائے کمرے بنی ہاشم کی موجودگی میں سپاہ حسین کا علم اٹھانے کا تصور بھی نہ کرنا. میرا بھائی عباس آج ہی کے روز کی آرزو میں پالا گیا. ہائے عزیزوں, وہ صبح عاشور نمودار ہوئی اور عبداللہ ابن مسلم کے قتل کی خبر آ گئی, اس مسلم کا جماعت سال دشت میں گر گیا. جناب زینب نے غیث کے عالم میں بیٹوں کو طلب کیا, تم تو کہتے تھے سب سے پہلے تم جان دو گے. بیٹوں نے ہاتھ جوڑ دیے, مادر گرامی ماں اجازت نہیں دیتے, آپ اجازت لے کے دیں. اللہ اکبر, کربلا کی شیر دل ماں اپنے بیٹوں کے بازو پکڑ کر امام حسین علیہ السلام کے سامنے آئی, کہا بھائی انہیں مقتل کی طرف جانے دو, ایسا نہ ہو کیا صاحب گردنیں کٹا دیں اور یہ رہ جائیں. جاؤ نا محمد, جاؤ نا محمد, مقتل کی طرف زینب کے بیٹے گئے. ارے دو شیر میدان میں پہنچے, دونوں نے حملے شروع کیے, ارے بھوکوں پیاسوں پر فوجوں کی یلغار ہوئی, تیر اور نیزے چلنے لگے. تھوڑی دیر کے بعد زینب کے جوان گھوڑوں سے گرے. یا اماں ادرکنی, اے مامو مدد کو پہنچو. ہائے حسین ابن علی, آواز سنی, عبداللہ ابن جعفر کے بیٹے پکار رہے ہیں, ہائے زینب کے لال پکار رہے ہیں. ارے دونوں بھائی دوڑے, دونوں بھائی دوڑے, ارے دو لاشیں اٹھا لائے, کچھ نہیں بچا, دو لاشیں اٹھا لائے. ارے خیمہ بنا رکھا تھا امام حسین علیہ السلام نے, سارے شہیدوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر اس خیمے میں لاتے تھے اور رکھتے جاتے تھے, لاش کا احترام کرتے تھے امام حسین علیہ السلام. ایک لاش کو بھی مقتل میں آپ نے ایسے نہیں چھوڑا, ساری لاشیں لا کر اٹھا کر رکھی. جب یہ دو لاشیں اٹھا کر خیمہ گاہ کی طرف چلے, ہائے خیمے میں زینب اور ام کلثوم کے بیٹوں کی لاشیں آ گئی.
دینا ہے.